ज्यादा मिलल सोना अपना तुम और अरब सोने तब 2000 साल पहले अपने माशरों के अंदर रहते हुए कोई हल पेश किया तो क्या वहां हमारे लिए विकास करना होगा? इनकी मुश्किल एक मुश्किल ये हो गई कि इनके हल नकली होते हैं, दुष्पक्षी होते हैं। दूसरा मामला क्या होता है कि ये कुछ इलाकों में कुछ जवानों में तो पारदर्मा होते हैं लेकिन आप बाकी नहीं होते। और तीसरा बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि मामूलन के हर मफाद परस्ती की बुनियाद पर होते हैं, ये अपना हल नहीं होते। इंसानों को धोखा देने की कोई कोशिश हो रही होती है। आप इंसानों की तारीफ जब पहले देखेंगे तो देखिए जिसको हम सादा अल्फाज में शहर हाकमा दाखिल करते हैं जो बदरते हाकिम है जो भी हुकूमत के लिए चल दौड़ा है जो भी दुल्हों से दम करने के लिए खड़ा हुआ है इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई ना कोई तरीके कार इख्तियार कर रहे होते कोई ना कोई जरिया इस्तेमाल कर रहे होते उस जरिए को हल का नाम दे देते। हमने सियासत के अंदर दस्तुराएं भी चीजें देखी माशियात के अंदर आपको जब माशियात के मौजू पर पहुंचने कल परसों को मैं आपकी कर्मचार करूंगा कि किस तरीके से मतलब की माशियात ने इसे मौकों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और हल पेश करके जो बाद में उनकी मुसीबतों को पता का घर नहीं थे उनकी अपनी मफाद परस्ती के तरीके का अब इसके मुकाबले में इस्लाम की तवज्जो बुनियाद पर है मसाले के ऊपर के मुश्किल असल में कहाँ पर है वो टेम्प्रेरी हल नहीं देगा जो सख्तियाँ नहीं देगा कुछ इंसानों को कुछ कह दे दूसरे इंसानों को कुछ और कह दे ये कुरान कहीं आप बाकी किताब ये अगर जमीन नुमा अरब के इंसानों को हिदायत देने आई है तो ये किताब अपनी बाहरों से लेकर लोगों को भी हिदायत देने के लिए अगर ये किताब मतलब आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई है तो इसका मफहूम और इसका मौजूद 1400 साल पहले से महसूर नहीं रहा है। ये 1400 साल के दौरान भी हिदायत थी और अगले भी जितनी जिंदगी आती रहेगी उन तमाम में भी हिदायत है तो पुराने करीब के हल हमेशा पायदार हल होंगे। अब जब पायदार हल होने की वजह से जो मुश्किल पेश आती है इसलिए हर इंसान के अंदर इसको समझने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। अब हमें ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो मुश्किल को समझे अल्लाह के दिए हुए हल को समझे और दोनों को समझते हुए हल पर अमल करने की कोशिश करें। यहाँ मुश्किल ये है कि लोगों की नजरें सब्जी होती है तो वो अपनी सबकी नजर से इन सभी हल को हल नहीं समझ पाते लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो हल कर लेते हैं जिला जा सकते हैं अपने ज्ञान के जरिए से मुसलसल यही कोशिश करते हैं कि तुम्हें जो फल दिया गया है उस फल पर अमल करने की कोशिश तो करो। अभी एक प्रकार से आपको इस समय का जरूरत लेकिन इसकी तब्दील है उसके बाद बयान करेंगे दुरुस्त देगा मोहम्मद वालिमा सही तरह की किताब आप कहते हैं साधना जिसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और बहुत कम किसी ने पढ़ने की कोशिश की होगी ये गलत है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इसका मुझे कब मन नहीं हुआ जबकि हुआ अगर मैं निशान देने वाली किताब ने इसका दर्शन किया था। दूसरा मामला यह कि लोगों ने सोचा कि शायद ये बहुत पहले की किताब है अब ऑप्शन हो गई है और जिनकी जरूरत आ गया अगर हम उसको पढ़ेंगे अभी भी उसमें दुनिया के मकान से लोग पता लगा हुआ है ये किताब पर पहुँचने कहते हैं लोगों की जिंदगी में जो मानसिक मुश्किल है जिनका हल क्या है कुरान करीब की मदद अब शिक्षा दुनिया के जिंदगी पूछिए कि भाई तुम्हारी मानसिक मुश्किल का हल क्या है वो बताएगा मिसाल के तौर पर केवल पाकिस्तान में फर्ज कर लीजिए कि बहुत ज्यादा हुनरमंद लोग नहीं है टेक्निकल लोग कम है अगर टेक्निकल लोग बढ़ जाए तो यहाँ पर माली तरक्की हो जाएगी तो उनके पीछे जिस इलाके में टेक्निकल लोग बढ़ जाए क्या वहाँ पर तमाम लोगों की माली जिंदगी में देख रही आ गई। अब मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आप कहेंगे कि हाँ भाई अमरीका के अंदर बहुत देख रही आ गई क्यों अमरीका भी उम्मीद है कि बाकी लोग कितने नहीं करें हमारे पास में उसके मुताबिक दुनिया की 30% आबादी 80% आबादी की उम्र पर तैयारी कर रहे हैं 80% आबादी को गरीब बनाया गया है और उनकी गुणवत्ता पर 20% तैयारी 20% आबादी अयाशी होगी अपने पास अरे ये हल है हमारा एक तो मैंने कहा था कि मफाद परस्ती के हल ये था और 20% ने अपनी मफाद परस्ती को हल करने के लिए 80% को मुआफ कर दिया गुर्बत का शिकार कर दिया और उसके बाद क्या 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 हमने अपनी मुश्किल हल कर ली हमने अपनी मुश्किल हल कर ली 80% का क्या होगा उनको कुछ पूछने वाला नहीं। जब कुरान करीम से पूछा जाए शहीद सदर ने फरमाया कुरान करीम ने दो जुमले इस्तेमाल किए जिसमें हल है फरमाया क्या इनका इंसान ना दोनों उम्र का पार जबकि इंसान ظلم کرتا ہے وہ کامی نعمت کرتا ہے. اور میں انسانی خدا کی مشکلات کا حل دو جملوں کے اندر رکھتا ہوں. انسان ظلم کرتا ہے, انسان کو پانی نعمت کرتا ہے. اب قیامت میں دیکھیں گے دوستوں کو پانی نعمت تو ہم لوگ کی عادت ہے کہ ہم پانی کی ٹیکنالوجی پر زیادہ غور نہیں کرتے. اگر انسان نے کہا چلو ان کا پار تو بچہ پڑھ دے گا, ممکن ہے جو ان کا پار بول دے پر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہمارے زور اور جہل کے اندر کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہے گا, ہم تو غور ہی نہیں کیا. تو اگر پانی کریں یہاں پر جو اس سے تھا تب کیا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ فرق کیا پڑا. لیکن صحیح صدر جیسا آدمی جنہوں نے کام اس کے اندر تماشا کام کیا ہوا ہے, آدمی کو بھی ہم وہ آخر میں وہ جانتے ہیں ضرور ان کا پڑا کا مطلب کیا ہے. اور مطلب ظلم انسان کا یہ ہے کہ جس کو جو اللہ نے اس کو نعمت ایسا بات نہیں ہے اس کو تقسیم کرنے میں انسانوں کے اوپر ظلم کر دیتا ہے. میں تماشا نعمت پر مزید کر عالم نے دی ہوئی ان نعمتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور تقسیم کرتا ہے. ظلم کی نشانی کیا ہے؟ ظلم کی نشانی کیا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں دولت آتی ہے دولت کی تقسیم میں مدد نہیں کرتا, ظلم کرتا ہے انسانوں کو محدود کر دیتا ہے. دوسرا معاملہ احتجاج کیا ہے کفار. کفار کیا مطلب؟ کفران نعمت کرتا. کفران نعمت کیا ہے؟ کفران نعمت یہ جو پروردگار عالم نے چیک کیا ہے. نواز کے تمام لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا دیجیے لیکن طبیعت میں جو ظلم ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تو پی ایچ ڈی کے اوپر ظلم ہوگا. آپ کہیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے, پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی دے دیجیے اور طبیعت کو ظالمانہ رکھیے, یہ مشکل حل نہیں ہوگی. اب اسلام نے حل کیا بتایا؟ کہتا ہے طبیعت میں سے ظلم کا خاتمہ کرو. اب یہ طبیعت میں سے ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اس نے پورا نظام دیا ہے. کہا تم خدا کو پہچانو, خالق کو پہچانو, آخرت کو پہچانو. خالق آخرت, آخرت اور دنیا کا رابطہ. اب جب تم آگے بڑھے تو تمہارے اندر سے ظلم بھی ختم ہوگا, کفر بھی ختم ہوگا. جب یہ ظلم و کفر ختم ہوگا تمہاری دنیا کی مشکل خود بخود حل ہو جائے گی. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اس اصلی حل پر جانے کے بجائے دنیا کے بتائے ہوئے حل کے اوپر عمل کرنا زیادہ پسند کرنا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مشکل حل نہیں ہو پا رہی اور ہم ان کی غلامی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. یہ مطلب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہاں پر کفر ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں اور آپ اس کے نظام میں رہ کر لڑتے رہیں, اس کے نظام سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. اس کو پتا ہے اس کے نظام میں جیت اس کی ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیجیے. مثلاً میں مجھے بہت اچھا نہیں لگا, ابھی چند دن پہلے مثلاً ایس ایم ایس ایک آنا شروع ہوا مجھے کہ فلاں ادارے کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جائیے آپ یس کلک کر دیجئے تاکہ آپ کا ووٹ بڑھ جائے. تو ووٹنگ کون کر رہا ہے؟ امریکنز. امریکنز ووٹنگ کر رہے ہیں نبی اکرم کے کارٹونز کی پبلشنگ کے بارے میں, لیکن چھاپیں یا نہیں چھاپیں سوال یہ ہے. ہم کب تک ووٹ ڈالیں گے کہ ہم جیتیں؟ اگر نظام ان کا نظام ہے, مقابلہ ان کا مقابلہ ہے, ایرینا ان کا ایرینا ہے, رولز ان کے رولز ہیں, تو میں اور آپ کب جیت پائیں گے؟ یہ ہمیشہ ہمیں اسی دھوکے میں مبتلا رکھیں گے کہ تم ہمارے سیٹ اپ میں آ کر ہمارے سے لڑو. اگر سیٹ اپ تمہارا ہے, پلیٹ فارم تمہارا ہے, رولز تم نے بنائے, ریگولیشن تمہارے ہاتھ میں, میڈیا مینز سب تمہارے ہاتھ میں, تو ہماری جیت کب ہوگی؟ یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں یہاں پر. اسی طرح یہ لوگ میڈیا کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک میڈیا کا پروگرام رکھ دیا, کہا تم دونوں آ کر بیٹھو اپنی بات کرو. اچھا پھر تمہارا پلیٹ فارم ہے, رولز تم سیٹ کرتے ہو, زبانیں ہماری لوک تم کرتے ہو, ساری لمٹس تم ہم پہ لگاتے ہو, پھر کہتے ہو اپنی بات کہو. تو بات کہاں سے کہیں گے ہم؟ جیت تمہاری ہو جائے گی, یقینی بات. یہاں پہ میں کہوں گا جرأت چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تمہاری فیلڈ میں جا کر تم سے مقابلہ نہیں کریں گے, ہم اپنی فیلڈ میں رہ کر تمہارا مقابلہ کریں گے. اتنا اعتماد مسلمان کو نہیں آ پا رہا, اتنا اعتماد مسلمان کو نہیں آ پا رہا کہ وہ اپنی فیلڈ میں رہ کر کفر کا مقابلہ کرے, یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اب تصور فرمائیے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, جو جرأت مند ہوگا وہ یہ کام کر لے گا, وہ دنیا کی تمام بنائے ہوئے کھیل کود سے باہر آئے گا. وہ کہے گا میرے پاس میرا خدا ہے, اس کے اوپر انحصار کروں گا, اس کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنے وظیفے شرعی کو انجام دوں گا. اگر میں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں, میرا خدا میرا ساتھ دے گا, میں اپنی جیت کے اندر, اپنے کام کے اندر یقیناً جیت حاصل کر لوں گا. اس قسم کی ایک کوشش ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہمارے سامنے آئے, اسلامی نظام ہمارے سامنے آئے, اس اسلامی نظام کے تحت ہم مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے, تب ہمیں یقین ہے کہ یہ رائے حل کامیابی دلائے گا. لیکن اگر رولز ان کے رولز رہے, پلیٹ فارم ان کا پلیٹ فارم رہا, تھوڑی سی جگہ میرے اور آپ کے لیے چھوڑ دی کہ بھئی ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین میں جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر لو, تو پھر کبھی بھی جیت نہیں ہو پائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس خاطر ہم نے کوشش یہ کی کہ پہلے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بنے. پہلے دیکھیے یہ کس قسم کا مسلمان بنانا چاہ رہا ہے. اس قسم کا مسلمان اگر نہیں بنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا. پھر میں اور آپ قیامت تک بھی ان سے لڑتے رہے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اگر مینٹیلیٹی میری اور آپ کی وہی ہے جو ان کی دی ہوئی ہے, طریقہ کار وہی ہیں جو ان کے دیے ہوئے, تو پھر ہماری فتح کب ہونی ہے؟ اس میں تو یہ لوگ چیمپئن ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کوئی کہیں گے بل گیٹس کا مقابلہ کرو دولت کے ذریعے سے, تو کہاں سے اتنی دولت لائیں گے آپ؟ وہ ہمیشہ جیتے گا, آپ ہمیشہ ہاریں گے. کیا اللہ نے آپ کو دولت سے مقابلہ کرنے کو کہا تھا جو آپ دولت سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کے رولز کو فالو نہ کیجیے, آپ اپنے کام کو انجام دیجیے. اللہ نے آپ کو کچھ اور ذمہ داری دی ہے. اللہ نے کہا تم اپنے وجود کو دیکھو. کل ہم نے تفصیل سے عرض کیا کہ یہ پورا نظام خالق متعال نے ایک ایک نظام بنایا ہے. اس کے اندر انسان کو برتری دی ہے. وہ برتری اس نے یہ دی ہے کہ دوسرے لوگ تو جبرن عبودیت کریں گے, دوسرے پہاڑ ستارے سیارے زمین یہ جبرن کام کریں گے, تم جبرن نہیں کرنا, تم اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا. اور اس کے بعد یہ ساری زمین تمہیں پہچان لے گی, ساری کائنات تمہیں پہچان لے گی, تمہاری بندگی کا احترام کرے گی, تمہاری بندگی کا احترام کرے گی. بندگی کا راستہ کیا رکھا؟ اس نے کہا میرا ذکر کرو, میرا شکر کرو. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اب ذرا تصور فرمائیے, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک دفعہ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. اللہ محبوب بنا دے گا, اللہ محبوب بنا دے گا مطلب کیا ہوگا؟ جو ایک واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ امام ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے, چھٹے امام کوفہ سے باہر تشریف لائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت دفعہ ایسے واقعات آئمہ اطہار کی حیات حائے طیبہ میں ہوئے ہیں, انجام پائے, اور آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. باہر تشریف لا رہے تھے ایک جنگل میں, یعنی کچھ لوگ ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک آئے, تو امام کے آگے آگے چل رہے تھے, دیکھا ایک وحشی جانور اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جو امام کا راستہ تھا. تو لوگوں نے کہا بھگائیں, انہوں نے کہا نہیں بھگاؤ, دیکھتے ہیں مولا آئیں گے کیا کریں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ شیعوں میں سے نہیں ہیں, یہ عقیدے کے طور پر امام کو امام نہیں مانتے, لیکن امام کو عابد اور زاہد مانتے ہیں, متقی پرہیزگار مانتے ہیں. تو کہتا ہے دیکھتے ہیں کیا کریں گے. یہ امام تشریف لاتے ہیں, شیر کے نزدیک پہنچتے ہیں, شیر کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں, شیر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھتا ہے, تھوڑی دیر تک بیٹھا رہتا ہے, اس کے بعد راستے سے چلا جاتا ہے. اب یہ تشریف لاتے ہیں, یہ سارے کے سارے عابد و زاہد ہیں نا, لیکن اپنی عبادت اور زہد کے باوجود یہ جرات نہیں کر پا رہے تھے کہ اس حیوان مفترس اس درندے کے نزدیک جائیں. انہوں نے دیکھا مولا نے جرات کی, بڑی تعریفیں کرنے لگے, کہ آپ کی بندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مولا نے فرمایا اگر تم بندگی کر رہے ہوتے تو اس پر سواری بھی کر رہے ہوتے. اچھا اب مجھے بتائیے دو راستے ہیں, یا تو آپ کہیے یہ تکلفن کہا گیا ہے, امام معصوم تکلفن بولتے ہیں کوئی جملہ, یا کہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. تو یہ حقیقت کس لحاظ سے ہے؟ حقیقت اس لحاظ سے کہ اگر تم بھی اللہ کی بندگی میں اس طرح چل رہے ہوتے تو یہ حیوان تمہیں بھی پہچان لیتا. اب ایک روایت عجیب روایت ہے, آخری زمانے کے لیے جب مولا تشریف لا چکے ہوں گے, یقین فرمائیے, ابھی تک تو میرا ذہن بھی یہ کہتا تھا تحویل کروں, لیکن اب سوچتا شاید تحویل نہیں ہے, واقعہ نہیں ہے. یہ لکھا ہے بچے سانپ سے کھیلیں گے لیکن سانپ کاٹے گا نہیں, اس طرح کی ایک روایت لکھی ہے. لکھا ہے اس طرح ہوگا, بچہ سانپ سے کھیلے گا, سانپ کاٹے گا نہیں اسے. تو کیا درندے درندگی چھوڑ دیں گے؟ سانپ کاٹنا چھوڑ دے گا کیا؟ اتنا پہچانیں گے انسان جانوروں کو اور جانور انسان کو؟ یوں لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یوں لگتا ہے کہ جب یہ کائنات اللہ کی بندگی کی سمجھ جائے گی تو کائنات کی کوئی چیز اس سے مقابلہ نہیں کرے گی, کائنات کی کوئی چیز اس سے دشمنی نہیں کرے گی, یہ سب اس کی حمایت میں بھاگنا شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ پروردگار عالم کے نظام میں جگہ جگہ ایسا نظر آتا ہے. فرماتا ہے ذکر کرو, شکر کرو. اب ذکر کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں ذکر کچھ جو ہے وہ اللہ نے واجب قرار دیے. ظاہر اللہ کے کیے ہوئے ذکر کو میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہی نہیں وہاں پہ نظام کیا نظام ہے. تو خالق متعال نے ہمیں بتایا کہ تمہیں میرا ذکر کرنا ہے تو مثال کے طور پر نماز پڑھو, تمہیں میرا ذکر کرنا ہے تو فلاں عبادت کو انجام دو. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ہدایت مل سکتی تھی وہ ظاہر ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مل سکتی تھی, یہ ختمی مرتبہ تھا خاندان اہل بیت محمد. کیونکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ان وادیوں میں کوئی ظاہر ہے ان سے زیادہ آگاہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ اس وادی کے اندر عمل اور رد عمل کیا ہوتا ہے. میں اور آپ چند ایسڈز کی تاثیر جانتے ہیں، میں اور آپ چند فزیکل باڈیز کی تاثیر جانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کی نگاہ بصیرت میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ کس ذکر کا کیا اثر ہونے والا ہے. زیادہ عجیب بات یہ کہ صحیفہ سجادیہ میں قرض کی ادائیگی کے لیے ایک دعا ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا خدا میرا قرض ادا کر دے. اب پھر سوچیے گا، یہ دعا تکلف ہے، یہ دعا بہانہ ہے، یا یہ دعا حقیقت ہے؟ اگر یہ دعا حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے قرض کی ادائیگی کی دعا مانگنے سے پورا نہیں ہوگا، قرض کسی اور ذکر سے پورا ہوگا. اس ذکر کو مولانا نے اس دعا کے اندر رکھ دیا. ہم تو جاہل ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ ذکر بتائے. اس کے بعد ایک مجموعی ذکر ہے، وہ مجموعی ذکر کیا ہے؟ ہمیشہ خدا کو اپنے ذہن میں رکھنا. ذکر دائمی، دائمی ذکر ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر پہنچ گیا تو ہوگا کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں اضمانہ نس کرتا ہوں. دوسرا معاملہ ہے شکر ادا کرے. شکر کیا کرے؟ کل بھی اشارہ ہوا، شکر یہ ہے کہ پروردگار نے جو صلاحیت دی ہے اسے اس کی جگہ پر استعمال کر لے. خدا نے بتایا نے انسان کو تراہم کی صلاحیت دی ہے، رحم کرنے کی صلاحیت دی ہے. رحم کو دشمنوں کے لیے نہیں رکھا ہے، رحم کو انسان نے اللہ نے کہیں اور پہ رکھا ہوا. خدا نے انسان کو غضب دیا ہے، قوے غضبیہ دی ہے، غصہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. اس کو کہاں پہ رکھا ہے؟ اس کو اس کی جگہ پہ استعمال کر. اگر وہ یہ کام کرے گا کیا ہوگا؟ پورے وجود کے اوپر ایک توازن خلق ہو جائے گا، پورے وجود پہ ایک توازن خلق ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ان بندگیوں سے گزر گیا تو مرحلہ یقین پر پہنچ جائے گا. ان دو بندگیوں سے گزر گیا، یہ بندگی ہے نا، ذکر کرنا شکر کرنا اللہ کی بندگی ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے اگر کوئی یہ بندگی کر گیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنا اللہ کی بندگی کرو کہ یقین تمہیں میسر ہو جائے. اب یہ جو یقین میسر ہوگا، پھر یقین بھی مسلسل کئی کئی درجات میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ وہ چیزیں جو ہم مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی، صاف بات ہے. تو یہ قرآن کریم نے چونکہ اس طرح سے لکھا ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بس مجھے بھی نہیں معلوم یقین ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ہم زیارت میں کہہ رہے ہیں اطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. اس کا مطلب ہے یقین کوئی بہت بڑی چیز ہے. کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان دکھائے تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے یقین کوئی بہت اونچی چیز ہے. ابھی تو صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے خدا نے کہا ہے ذکر کرو اور شکر کرو. اگر ذکر اور شکر کرو گے، دوسری طرف سے قرآن کی نورانیت کا سہارا لو. قرآن کریم فرماتا ہے یہ نور ہے، اس کی نورانیت کا سہارا لو. اگر یہ چیزیں تمہارے اندر آ گئی، جیت تمہاری ہے، کوئی ہار نہیں ہے، سب کچھ تمہارے پاس. اب میں ذرا سا آپ کی نظر میں ایک اور چیز تجسم کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہ آپ کے سامنے اللہ کا یہ بندہ آ گیا کہ جس نے اللہ کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزار لیا، قدموا لانفسکم، اپنی زندگی کی ہر چیز آخرت کی طرف بھیج رہا ہے. اگر ایسا انسان بن گیا، میں نہیں کہہ رہا آئیڈیل ہو گیا، آئیڈیل تو یقین ہے پھر وہ تو امام بن جائے گا، اگر وہ نہیں ہوا، کم بھی ہوا، تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ ذرا سا یہ سوچئے کہ اگر انسانوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ان کی زندگی میں اصل مقصد کیا ہے، تو اس دنیا میں کیا ہوگا؟ یقین فرمائیے اتنی ساری مصیبتیں جو صرف لوگوں کی حماقت سے ہو رہی ہیں، یہ ساری مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اصل مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس وقت اکنامک پرابلم کوئی چیز ہوگی ابھی یا نہیں ہوگی. اصل پیسے کی مشکل، اقتصادی مشکل، لوگوں کا بھوکا رہنا، اصل یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کا آدھا بھی پورا ہو گیا. اس کے آدھے برابر بھی انسان اگر بن گئے اس آئیڈیل کے اوپر، تو زندگی کی بنیادی مشکلات ساری حل ہو جائیں گی. پھر تو صرف ایک مشکل باقی رہ جائے گی، مجھے کہ اگلے مانوی رتبے کو کیسے حاصل کرنا ہے. پھر تو بس ایک سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر چلتے رہیں گے. تو اب سوچئے تین پیرامیٹرز کو سوچئے. اگر ساری دنیا نے، میں ساری دنیا کو بھی شاید مبالغہ کر رہا ہوں، حتیٰ اگر نصف دنیا اس بتائے ہوئے طریقے کے نصف پہ عمل کر لے تو کیا ہوگا؟ کون سی مشکل باقی رہے گی؟ ذرا یہ سوچئے. ساری مشکلات ختم ہو رہی ہیں. تھیوریٹیکلی اس کو بیٹھیے سوچئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے حل ہو جائیں گے. ایک اور بات سوچئے، اگر انسان ایسے انسان بن گئے تو ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا؟
اتنا شدید تعلق کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ کہ یہ جو ذکر کرنے والا ہے، یہ جو شکر بجا لانے والا ہے، یہ مسلسل جانتا ہے کہ سامنے والا انسان اسی رب کی مخلوق ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا میں شکر بجا لا رہا ہوں. کیا کوئی گنجائش ہے کہ یہ اس مخلوق کے اوپر ظلم کرے گا؟ انسان پہ ظلم تو بہت دور کی بات، یہ جانور پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس جانور کے پیچھے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو تلاش کر رہا ہوگا، تو یہ اس کے اندر بھی خدا کی صورت دیکھ رہا ہوگا. ظلم کا معاملہ ختم ہو گیا آپ کا، انسان کی مشکلات ختم ہو گئیں. جرم کے مقابلے میں اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ جرم کو برداشت نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ جانتا ہے نافرمانی سے دنیا تباہ ہو جائے گی، کسی صورت میں جرم برداشت نہیں کرے گا. بس یہ اسلام کا آئیڈیل ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کائنات کے اندر بنانے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے. اگر اس کے اوپر چلے پھر ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں، اور اگر اس پر نہیں چلے تو پھر آپ جائیے ہارورڈ اور کیمبرج سے پوچھتے رہیے کہ آپ کی مشکلات کا حل کیا ہے. وہ ایسا آپ کو مشغول رکھیں گے کہ 400 سال سے مشغول کیا ہوا ہے، آج تک دنیا کی کوئی قوم ان کے چنگل سے نکل نہیں پائی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان کے انسان کو بھی جاننے کی کوشش کریں. ان کے انسان کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ اگر ان کے انسان بن گئے تو کیا ہوگا. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انسان وہ بن گئے جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان بنے تو یہ ہوگا. اب ذرا سا یہ دیکھیے گا کہ ان کا، پہلے تو یہ دیکھیے انسان ہے کیا، پھر یہ دیکھیے کہ اگر ان کا انسان بن گیا تو کیا ہوگا. یہ ہم کیوں عرض کر رہے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی باتیں ایسی بھی آئیں گی جو شاید کہنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن اس لیے عرض کرنا پڑے گا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں لوگ تمام نظاموں سے نا امید ہو چکے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت مسلمان بھی کفر سے نا امید ہوا ہو. مجھے یوں لگ رہا ہے ابھی بھی مسلمان کے دل میں کفر کی ایک آرزو پڑی ہوئی ہے کہ شاید میں امریکہ پہنچ کر یہ حاصل کر لوں گا، شاید میں فلاں کفر آمیز نظام کے اندر رہ کر یہ سیکھ پاؤں گا. میں نہیں کہہ رہا جانا برا ہے، میں جانے کے اوپر بعد میں کبھی بات کر لوں گا آپ کی خدمت میں کس کے لیے برا ہے کس کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ جو دل میں آرزو گھسی ہوئی ہے کہ اگر ورلڈ بینک اتنی مدد دے دے تو کچھ ہو جائے گا، یا فلاں ملک اتنی مدد دے، یہ سب کفر آمیز حربے. ذرا دیکھ لیجیے یہ ہمیں بنانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آیا یہ بننا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہاں جگہ کافی موجود ہے، پیچھے بعد شاید مشکلات ہونا شروع ہو جائیں تو تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بڑے دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اس کے لیے بھی پھر ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے اسلام کے لیے کیا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مغرب کا انسان کیا ہے، مادہ پرستی کا انسان کیا ہے، اور پھر جب انسان سمجھ میں آئے گا تو ان کی انسانیت بھی سمجھ میں آئے گی. یہ جو ہیومنزم کا نعرہ لگاتے ہیں، انسان طبیعت، انسان کو محور بنا دینا، انسان کو سینٹر بنا، پہلے دیکھیے ان کا انسان ہوتا کیا ہے. ہم نے شروع کیا تھا اپنے اسلام کے نظام میں خالق سے، کہ کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے اور وہ ایبسلوٹ ریئلٹی ہے. ایسی ریئلٹی ہے کہ اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو یہ مشکل، شرک کیا تو یہ مشکل، غفلت دکھائی تو یہ مشکل. راستہ صرف ایک راستہ رکھا، وجہ کہ ذکر کرے اور شکر کرے. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ اس ایبسلوٹ ریئلٹی کا منکر ہے. سب سے بڑی مصیبت، یعنی یوں کہیے ہمارے یہاں جو اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ جو اس نے کلہاڑی ماری ہے وہ پہلی کلہاڑی یہی ماری ہے کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا. اچھا، یہ مادہ پرست معاشرے نے کب سے کیا ہوا ہے؟ ہمیشہ ہر دور کے اندر کچھ ایسی مادہ پرستی رہی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ہیا حیات و دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ بالکل ٹپیکل جملہ ہے مادہ پرستوں کا، جو قرآن کریم نے مادہ پرستی کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے. اس کا مطلب مادہ پرستی اس زمانے میں تھی. ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے، یہ کافر یوں کہتے ہیں، ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. نموتو ونحیا، ہم مرتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, یہ زمانہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. یہ ٹپیکل جملہ ہے بے دینوں کا جنہوں نے کہا دنیا کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے, پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, یہ زمانہ ہے جو یوں ہی چلے جا رہا ہے, زمانے کی کشتی ہے جو چل رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا جملات اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں. اچھا اگر ایسا ہے تو اب خرابی کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا خدا نہیں ہے تو کیا خرابی آ گئی؟ جیسے کہ ہم نے اس مثال میں عرض کیا تھا کہ بھائی موبائل کے موجود کو بھی تو نہیں جانتے لیکن موبائل تو استعمال ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا جیسے موبائل اور اس کا موجود تو پھر تو آپ استعمال کر لیتے اس دنیا کو, لیکن ہم نے کہا ایسا ہے نہیں. وہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس کائنات کے چپے چپے پر میرا حکم ہے, اس میں کوئی مجھے نہ پہچاننے والا نہیں ہے, سب میرے پہچاننے والے. اب اس انسان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ہم خالق سے پوچھتے ہیں پروردگار اس نے جو تیرا انکار کر دیا ہے اب اس کے ساتھ بلا کیا آئے گی؟ تو وہ فرماتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ جانور بننے کی طرف جائے گا. نسوا فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بلایا ہے یہ اپنے آپ کو بلا دیں گے, انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا. قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں اب یہ اپنے آپ کو بلا دیں گے. اچھا یہ عمل مغرب میں کب شروع ہوا؟ تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی تو دیکھیے. تو میں نے عرض کیا کہ بے دینی کی ایک بنیادی لہر ہر زمانے میں رہتی ہے, شیطان ہر زمانے میں اپنی فوج کہیں نہ کہیں حاصل کرتا ہے. اس نے تو حضرت نوح کی کشتی میں بچنے والے چند آدمیوں سے بھی اپنی فوج بنائی دی. یہ جملہ آپ نے غور فرمایا, اس نے حضرت نوح کی کشتی میں بچنے والے چند انسانوں سے جنہوں نے سینکڑوں سال امتحان دیے تھے ان میں سے بھی اپنی فوج بنا لی. آپ کو مجھے چھوڑ دے گا؟ اس بات کو غور سے دیکھیے گا کہ وہ اتنا اپنے کام میں ماہر ہے کہ اس نے حضرت نوح کی کشتی میں بچنے والے چند آدمیوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان سے بھی اپنا کام نکال لیا. جبکہ حضرت نوح نے کہا تھا خدا ہے ان سے پہلے والے اب جو بھی پیدا کریں گے فاسق و فاجر پیدا کریں گے. تو حضرت نوح کی کشتی میں جو چند لوگ بچ گئے تھے یہ کائنات کا وہ پیریڈ تھا جس میں شیطان کو بریک دیا گیا تھا. پھر اس سے پہلے بریک نہیں ہے اور اس کے بعد بریک نہیں ہے. اب مولا تشریف لائیں گے تب کیا ہوگا وہ آپ روایات کے اندر جا کر دیکھیے. تو یہ شیطان ایسی ایک چیز ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ اندھے ہو جائیں گے, ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی, ان کے اوپر پردے پڑ جائیں گے, انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا, دیکھیے میں بار بار جو مسلسل کئی دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, قرآن کریم کے جملے تکلف ہوتے ہیں یا حقیقت ہوتے ہیں؟ حقیقت ہوتے ہیں, حقیقت, سالڈ ریالٹی, کوئی چیز اس میں انکار نہیں کی جا سکتی. اب جملہ سنیے, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. فرمایا جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال ایک سراب کی مانند ہوتے ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا رہتا ہے. اس جملے کی ریالٹی پر غور فرمائیے. یہ جملہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے تم ہارورڈ کا پی ایچ ڈی کیا ہوا لے آؤ, اگر کافر ہوا تو جو کچھ تمہیں حل دے گا وہ سراب ہوگا, تم بھاگتے رہو گے پیاس کی حالت میں اور سمجھتے رہو گے پانی کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کبھی پانی نہیں ملے گا تمہیں, ناکام ہو جاؤ گے تم. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء, پیاسا اس کو پانی سمجھے گا پیچھے بھاگے گا لیکن ہے سراب, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو میں خدا سے کہوں گا خدایا ان ناسا نے اتنی تحقیقات کر لی فلکیات کے اندر, خدا کیا فرما رہا ہے کہ سب شراب ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ بھاگتے رہیں گے اور مریں گے. تو ہم خدا سے کہیں گے خدایا ڈیلی کئی سو پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں مختلف علوم کے اندر, سب شراب ہے. یہ اتنا کچھ, یہ 400 سال پہلے تقریباً انہوں نے شروع کیا یہ کام کرنا, اپنے معاشرے سے خدا کو باہر نکالنا شروع کیا. یقین فرمائیے یہ ڈائلاگز ان کے مفکرین نے دیے, کہا ہم نے کائنات میں سے خدا کو نکال کر انسان کو بٹھا دیا ہے. یہ جملے موجود ہیں, تاریخی جملات جو انہوں نے بولے, کہا ہم نے کائنات میں سے خدا کو نکال دیا ہے اور اب انسان کو اس کی جگہ بٹھا دیا ہے. یہ ان کا ہیومنزم ہے, ان کے انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کی جگہ بیٹھ گیا ہے. اچھا یہ خدا کی جگہ بیٹھا کیسے ہے؟ بے زام خود اپنے گمان میں اللہ کی جگہ پہ بیٹھا کیسے؟ میں نے اللہ کا انکار کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, انکار کیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگا اب میں کائنات کے اندر ایک آزاد مخلوق ہوں, آزادی پہ بھی کبھی بات کریں گے. کہنے کا اب میں کائنات میں آزاد مخلوق ہوں. اچھا اپنا رابطہ توڑ لیا خدا سے, تم آزاد مخلوق کیسی مخلوق ہو؟ کہا ہم حادثے کی پیداوار ہیں. ایک حادثہ ہوا ہے, ہوتا تو شاید مریخ پر بھی ہو جاتا, لیکن ہو گیا زمین کے اوپر. اس حادثے کے نتیجے میں کچھ چیزیں پیدا ہو گئی. کیا کیا چیزیں پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے پتھر پیدا ہو گئے, پہاڑ بن گیا, پانی ہے یہاں پر, مختلف چیزیں, انہی میں ایک انسان بھی ہے. تو ہم اسے پوچھیں گے کروڑوں اسپیسیز ہیں جانوروں کی, ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگا بس ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ میں انسان ہوں, ورنہ مجھ میں اور ان جانوروں میں, کیڑے مکوڑوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. یہ بھی اتفاق سے پیدا ہوئے, میں بھی اتفاق سے پیدا ہوا. اب تمہارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تمہارا کائنات سے تعلق کیا ہے؟ اب دیکھیے گا, جب ہم اسلام کی بات کر رہے تھے تو یہ مخلوق جو انسان ہے, یہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق تھی جو اللہ کی سرپرستی میں اس کائنات میں ذمہ داری ادا کرنے آئی تھی, اور پوری کائنات اس انسان سے جڑی ہوئی تھی. کیوں؟ سب خدا کی مخلوق تھی اور خدا نے اس کو برتری دی تھی. اب یہ جو مادہ پرست انسان ہے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کہہ رہا میرا کوئی خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, میرا کوئی سرپرستی نہیں ہے, میں آزاد ہوں. اچھا باقی مخلوق کیا ہے؟ کہنے لگا یہ باقی مخلوق بھی اتفاق کی پیداوار ہے جس طرح میں ہوں. اب تمہارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کہہ رہا میرا تعلق استحصالی تعلق ہے. استحصالی تعلق کیا مطلب؟ یعنی جتنا میں ان کو استعمال کر سکتا ہوں استعمال کروں گا, جتنا بھی اس زمین سے میں استفادہ کر سکتا ہوں اپنی مقصد کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں استعمال کروں گا, بس کوئی رہن دلی کا تعلق نہیں ہے, کوئی یگانگت نہیں ہے, کوئی ساتھ لے کر نہیں چلنا ہے. نہیں, میرا استحصال کرنا ہے, مجھے اس سے استفادہ اٹھانا. تمہارے دل میں اس کائنات کے لیے کوئی ترحم ہوگا, رحم, ہمدردی, وفا, ایثار, کیا نہیں ہے؟ مجھے اس سے کیا کام؟ مجھے 60 سال کی زندگی ملی ہے, یہ سارے میرے سامنے, ان میں سے جتنا استفادہ کرنا ہے میں کر لوں گا. اگر تمہارے استفادے کی راہ میں 80% لوگ مصیبتوں کا شکار ہو گئے, خاموشی سے کہہ دے گا مجھے کیا کر سکتا ہوں میں, یہ محروم ہو گئے, میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اب ایک اور حکمت ہے. پہلے ہی خدا کا منکر تھا, پہلے ہی تمام مخلوقات کو غلام بنانے کا دعوے دار تھا, اب ایک اور مصیبت آ گئی. ڈارونزم, ڈارون کی تھیوری, جس نے اس کو دو اصول دیے. مغربی نظام یوں ہی ادھر نہیں پہنچا ہے. دیکھیے دو اصول دیے انہوں نے ڈارون کی تھیوری میں. جو دو اصول تھے وہ ایک اصول یہ تھا کہ آپ کو اپنی نوع میں تکامل حاصل ہو رہا ہے, تکامل انواع, ایولوشن ملے گا. ایولوشن کہاں سے ہے؟ اب شروع سے ہو جائیے, یونی سیل سے لے کر انسان بننے تک بیچ میں حیوان جانور جتنے ہیں یہ سب انسان ہیں. انسان کو کوئی شرف اور فضیلت نہیں حاصل چونکہ یہ سب آیا بالآخر اسی حیوان سے. ایک تو تکامل انواع نے یہ دعویٰ کیا. دوسرا بڑا عجیب دعویٰ یہ کیا کہ اس جنگ میں جو دنیا میں ہو رہی ہے, جو طاقتور ہوگا, جس میں زیادہ صلاحیت ہوگی وہ جیت جائے گا. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تنازع بقا, یعنی زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑے گا. آپ لڑ گئے, جیت گئے تو آپ زندہ رہیں گے, اور اگر آپ لڑے اور کوئی اور آپ سے زیادہ طاقتور نکل آیا تو آپ ہار گئے. اب ان سب کو ملا لیجئے تو کیا بنا؟ اب آپ کے سامنے ایک انسان آئے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں ایک ایسی مخلوق ہوں جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. میں یہاں پر آیا ہوں ان تمام کو غلام بنانے کے لیے. میری زندگی کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے. مجھے جتنا کچھ کرنا ہے وہ اس 50-60 سال کے اندر کرنا ہے. اب سوال یہ ہے تمہیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے ہم ہوتے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انسان ہے, اس کی ایک زندگی اخروی ہے, اس جگہ سے اس جگہ بھیجے گا. اگر یہ کرے گا تو دنیا کی مشکل بھی حل ہو جائے گی, دنیا کی مشکل بھی حل ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, دنیا تو ہے ہی نہیں وہاں پر. تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی میرے پاس 50 سال ہیں, 60 سال ہیں, اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ بدن ہے, میری جتنی بھی کامیابی ہے اس بدن کی لذت میں ہے. ختم. کیوں بدن کی لذت؟ تمہارے اندر کوئی مانوی کمال ہو, کوئی بندگی ہو, تو اس کا تو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا ہم بدن کے علاوہ کچھ نہیں پہچانتے. تمام وہ چیز جس کو قرآن غیب کہتا ہے یہ اس کا منکر ہے. قرآن کریم کی بنیاد غیب پر ہے. دیکھیے قرآن کریم شروع ہوا تو فرمایا کیا؟ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا کیا ہے؟ خدا غیب ہے, آخرت غیب ہے, روح غیب ہے, غیب کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے فی الحال، وہ خدا فی الحال آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، یہ غیب ہو گیا. وہ آخرت فی الحال آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، غیب ہے. یہ روح مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، یہ غیب ہے. تو مومن ایمان لاتا ہے غیب کے اوپر، اور وہ جو کافر ہے وہ سارے غیب کا انکار کر دیتا ہے. اب جو غیب کا انکار کرتا ہے، تو اب یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی پٹری پہ سوار ہو گیا جس کی اینڈ میں یہ جانور بننا ہے. تو میں اس پروسیس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خدا کے انکار اور غیب کے انکار کے نتیجے میں یہ جانور کیسے بن رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اس پروسیس کو آپ کو بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے کہ آپ یہ دیکھیے گا کب میں اور آپ سلپ ہو کر اس کی پٹری پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم لوگوں کی دو علیحدہ پٹریاں ہیں، ہماری پٹری میں غیب ہے، خدا ہے، آخرت ہے، روح ہے. اس کے پاس تینوں نہیں ہیں. وہ اپنے راستے پہ چلتا ہے، میں اپنے راستے پہ چلتا ہوں، یہ مجھے انوائٹ کرتا ہے، میں اس کی پٹری پہ بیٹھ جاتا ہوں یہ سوچے بغیر کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب دیکھیے اس کا راستہ کیا ہوا. کہا اس نے کہا بھائی آخرت تو ہے نہیں، روح بھی نہیں ہے، زندگی 50-60 سال کی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے ظاہر جسم کے ساتھ ہی کرنا ہے. اب جسم میں کیا کرنا ہے؟ ایک کام یہ کرے کہ باڈی بلڈنگ کر لے، جسم کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے. تو اب وہ فیس ٹرانسپلانٹ بھی لے کر آئے کہ اگر کوئی بدصورت تھا تو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر لے، تھوڑا سا پیسہ دے دے ہم اس کو خوبصورت بنا دیں گے. اگر دجال کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، تو پھر برین ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں پھر برین ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے، پھر یہ موت کو ہرانے کی کوشش کریں گے. باہر تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن ساری لذتیں آپ کو ملیں گی کہاں سے؟ کبھی لذتوں کے لیے پیسہ چاہیے. لذتوں کے لیے تو دو طریقے ہیں، یا تو آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، اور طاقت کا زمانہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی طاقت مکے میں تھی، کبھی اسلحے میں تھی، آج طاقت پیسے میں ہے. تو پیسہ ہو. آپ کہیں گے کب طاقت مکے میں تھی؟ تو پچھلے زمانے کی بادشاہوں کو دیکھ لیجئے، کس چیز سے لڑتے تھے؟ اسلحوں سے لڑتے تھے نا، پہلوانوں کو پال کے رکھتے تھے. اس بادشاہ کے اتنے پہلوان ہوتے تھے، ان سے لڑا کرتے تھے. تو پہلے طاقت تھی فزیکل، اب ہو گئی طاقت فائنینشیل. اور اگر وہ بے وقوف فلاسفر کی بات پہ عمل کریں ایلون ٹافلر کی، تو وہ تو کچھ اور ہی بول رہا ہے. تو یہ جناب عالی اب فزیکل طاقت کی جگہ فائنینشیل طاقت لے کر آ گئے. کہا دیکھو بھائی، جس کے پاس طاقت ہوئی اس کو لذتیں ملتی ہیں، تو طاقت ہونی چاہیے. اچھا، اگر طاقت کا دور گزر گیا، اب پیسہ ہو، پیسہ لذت دلائے گا. تو پیسے کی جنگ شروع ہو گئی، چونکہ کامیابی کا محور کیا بنا؟ پیسہ. جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کے پاس زیادہ لذتیں، جس کے پاس زیادہ لذتیں وہ زیادہ کامیاب. تو کامیابی کے لیے پیسہ چاہیے. اب پیسے کے ساتھ ایک مصیبت ہے، پیسہ مانوی کمال نہیں ہے. جو 6 ارب بھی لے لیں تو کم نہیں پڑے گا، پیسہ تو لمیٹڈ ہے. پھر غور فرمایا آپ نے، جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں امن کیوں ہوگا اور یہاں جنگ کیوں ہوگی؟ اسلام میں اگر 6 ارب انسان کہنا ہم سب مانوی کمال لیں گے، کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے اقتدار میں کوئی کمی نہیں، سب کو مانوی کمال دوں گا. یہاں 6 ارب کے ہم سب کو دولت چاہیے، اب بنو بھیڑیے، اب بھیڑیے بنو اور ایک دوسرے کو لوٹو، کھسوٹو، نوچو. اور ہو رہا کہاں ہمیں دولت چاہیے، دولت تو لمیٹڈ ہے، اب لڑو پھر ایک دوسرے سے، جانور بنو. کوئی بات نہیں، ہم جانور بن جائیں گے. تو کوئی کہے گا بھائی تو جانور بن گئے، کوئی بات نہیں، ہم تو اجداد رہتے جانور تھے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اجداد پہلے جانور تھے. آپ نے دیکھا ڈارونزم کا استعمال کہاں پر کیا؟ مجھے نہیں معلوم بےچارے ڈارون کے ذہن میں بھی ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اس کی تھیوری کے ساتھ، میرے نہیں خیال اس کے دماغ میں یہ سب کچھ تھا. بہرحال کا کوئی بات نہیں، ہم جانور بننے کو تیار ہیں، ہمیں دولت چاہیے. اچھا دولت چاہیے، لوٹ کھسوٹ شروع ہو گئی. اب جب لوٹ کھسوٹ ہوتی رہی تو سوال یہ ہوا کہ بھائی دولت سے آپ نے لذتیں کیا لینی ہیں؟ اب یہ وہ جگہ جہاں میں کہتا ہوں میں بہت زیادہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ اس کو میں بتاؤں بولوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ کے ہاتھ میں تو دولت ہے، باقی لوگ جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ کیا دکھائیں؟ دیکھیے میں اگر اپنے اندر کوئی اچھائی جمع کروں گا نا مانوی اعتبار سے، تو مجھے اللہ کے نزدیک جزا ملنی ہے، میں مطمئن ہوں. آپ مطمئن؟ آپ کو اللہ کے نزدیک جزا ملنی ہے. ایک مادہ پرست کے پاس بہت دولت ہے، اب کیا کرے گا؟ نمائش کرے گا. مرد مسلمان نمائش نہیں کرے گا. کیوں نمائش کیوں کرے؟ خدا جانتا ہے بھائی، رات کو اس نے نمائش سب پڑھی، کیوں بتائے گا؟ نمائش کرے گا، نمائش کرے گا، ریاکاری ہے، جہنم میں جائے گا. اور الٹا یہ نمائش نہیں کرے گا، کون نمائش کرے گا؟ مادہ پرست نمائش کرے گا. کیوں؟ اس کو تو جزا ملنی نہیں ہے, اس کو جتنا ریوارڈ ملنا ہے اس دنیا میں ان انسانوں سے ملنا ہے. اب جس کے پاس دو سکے آئیں گے وہ اچھلے گا. جب بھی کسی انسان کو دولت کے بلبوتے پہ اچھلتا دیکھے نا تو پیچھے سمجھ جائے گا غیب پہ سے ایمان نکل گیا ہاتھ سے. جملہ سن لیا آپ نے؟ غور سے یاد رکھیے گا, جب بھی کسی کو کسی مادی چیز کے اوپر اچھلتا دیکھیں سمجھ جائیے غیب پہ سے ایمان اس کے ہاتھ سے جا چکا ہے. اب اس کو دوبارہ واپس غیب پر ایمان لانا پڑے گا. اب جناب اس کے پاس پیسہ آئے گا تو یہ نمائش کرے گا. اچھا جس کے پاس دولت ہے وہ دولت کی نمائش کیسے کرے گا؟ وہ جناب بہترین ماڈل کی گاڑیاں خریدے گا, بہترین گھر بنائے گا. جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دولت والے کی غلامی کرے گا. تاغوت سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہے تاغوت, جانور بنا دے گا. اب یہ غلامی کرنے پہ آیا نا تو اس نے کہا میں تمہاری غلامی کروں گا. کیوں؟ میں پیسہ چاہیے مجھے. یہ کہا ٹھیک ہے میں پیسہ تو دوں گا لیکن کتا بننا پڑے گا, بھونکنا پڑے گا. کہتے کوئی بات نہیں, بھونکنے کو تیار ہوں, یہ پیسے چاہیے. اب اور سب اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے لیکن میں تو لذت پرست انسان ہوں, تجھے تو ننگا ہونا پڑے گا. کوئی بات نہیں, ننگا ہونے کو تیار. فاشا کیوں پھیلی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس لیے پھیلی کیونکہ اس عورت کے پاس دولت کمانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے فاشا پھیل گئی. اب برہنگی پہ تیار ہو گئے نا, دولت کے لیے برہنگی پہ تیار ہو گئے. اب ان سے کوئی پوچھے یہ تو تم جانور نہیں بن گئے؟ جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے, پیتا ہے, لڑتا ہے, برتری دکھاتا ہے. تم بھی وہی کر رہے ہو. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جو میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا نا کہ یہ لوگ جانور بن چکے ہیں عادات کے اعتبار سے, وہ اس لیے عرض کر رہا تھا. سب جانور کی خصال ہیں یہ کہ یہ برہنگی کے اوپر خوش ہے. یہ مجھے بڑی عجیب چیز لگ رہی ہے. پوری تاریخ بشریت ایسا نہیں ہوتا تھا, کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. 400 سال پہلے جو انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے معاشرتی سطح پر, اس خدا کے انکار نے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب یہ اپنی برہنگی پہ خوش ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, ہم بنانا بھی ہونے کو تیار ہیں. اچھا معاملہ کیا یہاں ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اب کیا مصیبت آئے گی؟ انسان کی طبیعت میں ہرس ہے. اگر اس نے ذکر و شکر سے اپنی ہرس کو کنٹرول کر لیا تو کر لیا, ورنہ نبی اکرم نے ایک جگہ بتائی, فرمایا انسان کے اندر ہرس اتنی شدید ہے کہ اگر اس کو ایک وادی بھر کر, وادی پہاڑ کے درمیان موجود جگہ کو کہتے ہیں ویلی, وادی کا اگر ایک وادی بھر کے سونا دو گے کہے گا مجھے دو چاہیے. اس میں ہرس اتنی شدید ہے. اچھا اب یہ کمائے گا اور لوگوں کو برہنا کرے گا, لذتیں اٹھائے گا, کہیں پر رکے گا نہیں. اب ایک اور سخت جگہ ہے, پہلے اپنی قوم کو برہنہ کرے گا پھر دوسری قوموں کو برہنہ کرے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لیے, یہ ہونے والا ہے یہاں پر. وہ اپنی قوم کو برہنہ کر چکے ہیں, چند مسلمان ملکوں کو برہنہ کر دیا ہے, اب ہماری باری آ رہی ہے. اگر آنکھیں نہیں کھولیں تو 10-5 سال میں کہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ابھی تو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بخدا یہ سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی بات, اتنی غلط ہو جائے گی یہ. تو اگر ابھی کوئی مقابلہ نہیں کیا, ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اب ہمیں دو پہیوں پہ چلنے والے انسان نہیں چاہیے جس کی ایک ٹانگ مادہ پرستی میں پھنسی ہوئی ہو, ایک ٹانگ اللہ کے ساتھ چل رہی ہو. صرف خدا کے لیے کام کرنے والے چاہیے تاکہ اس مادہ پرستی کا مقابلہ ہو جائے. اور اگر یہ نہیں کیا ہم بہہ جائیں گے اس کے اندر, ہم نہیں بچ پائیں گے. اور میں آپ کی پھر آپ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, بدقسمتی سے بہت نشانیاں اس بات کی نظر آ رہی ہیں کہ مادہ پرستی کی ریل گاڑی پر سوار ہو چکے ہیں, ہونے والے نہیں ہیں, ہو چکے ہیں. اسٹینڈرڈ خراب ہو گئے ہیں, ویلیوز خراب ہو گئی ہیں. میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طرح کا کلچر ہمارا ڈومیننٹ کلچر ہے. یہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, اب مجھے بتائیے اس میں کون سی چیز ہے جو میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بھائی اگر ہم غلطی کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں تو آپ ہمیں سمجھائیے کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چیز اچھی ہے. مجھے بتائیے ہم کس چیز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یونیورسٹیز ہماری ان کے ہاتھ میں, میڈیا ہمارا ان کے ہاتھ میں, اکا دکا جو ہمارا میڈیا بنتا بھی ہے تو ان کے رولز پر بن رہا ہوتا ہے, ان کی طرح حرکتیں کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب علی مدارس ہمارے وہ تہس نہس ہوئے بھی. اور مجھے بتائیے مقابلہ کس چیز سے ہونا ہے پھر؟ اور اگر خدا نہ کرے مقابلہ نہیں ہوا تو اگلی نسل کی برہنگی دیکھنی ہے پھر. یہ وہ جگہ ہے میں کہہ رہا ہوں, ہم لوگ بہت کریٹیکل ٹائم میں کھڑے ہیں اس وقت. اگر اس وقت ہم نے مضبوط اسلامی فکر کے لوگ نہیں بنائے جو چپے چپے پر پہنچ کر لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں, جوانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں, اپنے اندر سب سے پہلے ذکر اور فکر کو لے آئیں, تب کہیں جا کر ہم اس پورے معاشرے کو ہلا پائیں گے. اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ ماڈل آف ایکسیلنس چاہیے, اسوہ حسنہ. کچھ لوگ ہوں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اسوہ حسنہ بن جائیں, وہ مادہ پرستی سے نکل آئے, اپنے آپ کو مادہ پرستی سے نکالیں. مولا نے جب اسوہ حسنہ دیا تو کسی نے آ کر ان سے کہا مولا میں آپ سے زیادہ سخت زندگی تو نہیں گزارتا, مولا نے فرمایا میں حاکم ہوں, تم میرے برابر نہیں آ سکو گے. جو اسوہ حسنہ بنتا ہے اس کو نارمل سے زیادہ سختی اٹھانی پڑتی ہے. کون آئے گا جو اسوہ حسنہ بننے کی جرات کرے گا؟ مشکل یہاں پھنس رہی ہے. لوگ آ جائیں گے, مجھے تقریباً قلبی یقین ہے اس بات کا کہ اگر پاکستان میں اسوہ حسنہ بننا شروع ہو گئے تو لوگ ساتھ دیں گے. مجھے لوگوں کی طبیعت میں, میں بار بار مجھے کہہ رہا ہوں جو مجھے ناقص عقل سے سمجھ میں آتا ہے, لوگوں کی طبیعت میں بنیادی اچھائی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ زیادہ عرصہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ فکر نہیں ہے پیچھے, فکری شعور نہیں ہے, اور نہ وہ ذکر اور شکر کی دولت ہے. دیکھیے دنیا میں کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے دو راستے ہیں, یا تو آپ فکر سے لڑ لیجئے, وہ لاجک لائے, اپنی بے منطق فکر کو منطقی بنا کر پیش کرے تو آپ کے پاس اسٹرانگ فلاسفرز ہوں, اسٹرانگ تھنکرز ہوں جس سے آپ ان کی فکر سے لڑ لیں. نہ یہ نظر آ رہا ہے, دوسرا راستہ مانویت کا ہے کہ آپ کے پاس ذکر اور شکر کے ماہر موجود ہوں, تو بدقسمتی سے ذکر اور شکر کے ماہر بھی نظر نہیں آ رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے گریبان میں ابھی جھانکیے, اپنے آپ کو کہیں سنبھالنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ اب یہ چند جزیرے جو بچ گئے ہیں اگر یہ بھی کہیں لڑک گئے تو پھر اس معاشرے میں کوئی مزاحمت نہیں ہو پائے گی, اس شیطان کا دور یہاں پر چل جائے گا اور ہماری اس نسل کو دوسری آگے والی نسلوں کی جرم کو بھی اٹھانا پڑے گا, ان تمام کی گمراہی کا ذمہ دار ہم بن جائیں گے اگر ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی. تو ایزان محترم, یہ مادہ پرستی کا انسان ہے, اور میں نے آپ کی خدمت میں لا کر پھر ایک جگہ پہ باہر آ گیا, ورنہ اس کو اور ابھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, مجھے کہ یہ لالچی انسان ایک سونے کی وادی پہ قناعت نہیں کرتا, دو سونے کی وادی چاہتا ہے, دو ملے گی تو چار چاہے گا. اس کا مطلب ہے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ایک سکہ ہوا اور اس کے تن پر ایک کپڑا ہوا تو یہ چھوڑے گا نہیں, چاہے افریقہ میں ہو چاہے ایشیا میں ہو. اچھا ٹیکنالوجی کا چیپٹر کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی اس کو ظلم بڑھانے میں مدد دے گی. اس نے ٹیکنالوجی بنائی اسی لیے, اس نے ٹیکنالوجی فی سبیل اللہ نہیں بنائی ہے, اس نے ٹیکنالوجی اپنے مفاد پرستی کو حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے. یہ اس ٹیکنالوجی سے جن چپوں پر نہیں پہنچ سکا تھا پہنچ جائے گا, جن جگہوں کو اب تک نہیں چھیڑ پایا تھا اب چھیڑ لے گا, سب کو سینٹرلائز کرے گا اور ایک کمانڈ کے اندر لانے کی کوشش کرے گا. اس جگہ پر ہمیں مولا کا منتظر ہونا پڑے گا. اس کو میں کہہ رہا ہوں ایک آخری ٹکراؤ بہت واضح نظر آ رہا ہے. دیکھیے دو راستے ہیں, یا تو سب سرنڈر ہو گئے, سارا شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا, یہ تو مجھے یقین ہے خدا نہیں کرنے دے گا. اس کا مطلب ہے آخری بچانے والا آنے والا ہے, کہ وہ آخری منجی آئے اور نجات دلا دے اس پوری انسانیت کو, ورنہ انسانیت ختم ہونے والی ہے. اب بس انتظار یہی ہے اور امتحان یہ ہے کہ آپ نے کس گروپ میں بیٹھنا ہے. لگ یوں رہا ہے کہ کیمپس تقسیم ہو چکے, لگتا یوں ہے بظاہر کہ کیمپس بدلے, یعنی ہو جو تقسیم تھی وہ ہو رہی ہے, کہ کہیے کمپلیٹ ہو گئی, میں نہیں کہنا چاہ رہا کمپلیٹ ہو گئی ہو. تو اب کسی طرح سے کوشش کیجئے کہ اس مادہ پرستی کے کیمپ سے نکل کر اس الہی خاندان سے اپنے آپ کو متصل کر لیجیے. یہ وہ وقت ہے جو کچھ کرنے کا وقت ہے. اچھا آپ کو یہاں پہ کیا ہے کہ میں کوئی قربانی نہیں دوں گا, میں کوئی اظہار نہیں کروں گا, میں مادہ قربان نہیں کروں گا, میرا دل بھی ان کی محبتوں میں لگا رہے گا اور میں پھر بھی حق کا ساتھ دے دوں گا. آج تک کبھی ہوا ہے ایسا؟ پوری تاریخ بشریت آپ کے سامنے ہے, کبھی ہوا ہے ایسا؟ خدا نے متعال فرماتا ہے تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے, تمہارا امتحان نہیں لیں گے. تم سے پہلے والوں کی جسموں کو قینچیوں سے کاٹا گیا اور وہ چلا اٹھے کہ اے خدا تیری نصرت کہاں ہے. اس امتحان سے گزرنا پڑے گا, اور اس امتحان سے گزارنے کے لیے خاندان اہل بیت نے اتنی قربانی دی تھی. ان کو پتا تھا کہ انسانیت کا انجام ایک سخت مرحلے میں داخل ہو رہا ہے, وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ حق اور باطل کی پیکار میں اہل حق کو قربانی دینی پڑے گی. انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی قربانی دے دی تاکہ جہاں کہیں بھی کوئی قربانی دینے لگے وہ حسین کا ذکر کر لے. وہ فوراً حسین کو سوچے. اب سمجھیے زیارت عاشورہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے مادہ پرستی کے خلاف لا کر کھڑا کر دے گی, چونکہ زیارت عاشورہ میں ذکر اس کا ہے جس نے پوری کائنات کی مادہ پرستی کو ہرا دیا ہے. اس مانوی نظام میں زیارت عاشورہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. یہ سید الشہداء کا ذکر بچائے گا, یہی ذکر بچانے والا ہے. ہمیں اب اس میں سے ڈھونڈنا پڑے گا, اپنے مولا کی پکار میں اس نجات کو دکھانا پڑے گا. اور یقین فرمائیے, اب میں بات بہت غور سے بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کیوں اس طرح سے ہے کہ مثلا جو تشریف لانے والے امام ہیں وہ اپنے جد انجد سے کہتے ہیں میں آپ کے غم میں گریا کرتا ہوں. کیوں یہ جملہ ارشاد فرمائے انہوں نے کہ جد انجد میں آپ کے غم میں گریا کرتا ہوں؟ کیوں ہم سے کہا جب وہ تشریف لائیں گے کربلا کے واقعے کا انتقام دیا جائے گا؟ اچھا یہ عجیب ماحول ہے, وہ 1400 سال پہلے یا مطلب 1800 سال پہلے جتنا عرصہ بھی گزر گیا, اس واقعے کا انتقام آنے والے کیوں لیں گے؟ وہ ماتا پرستی کو شکست دیں گے, اپنے جد انجد کی خون کی تاثیر دکھا دیں گے. وہ یہ دکھائیں گے کربلا کے میدان میں جو میرے جد انجد نے پاک و پاکیزہ خون بہایا اس کی تاثیر دیکھو دنیا میں آ کر. اب سمجھ میں آتا ہے یہ جو سید الشہداء سارے مصائب برداشت کرتے رہے وہ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ یہ تمام مسائل برداشت کرنا آسان نہیں تھا, یہ طاقت بشری سے بہت دور کی بات تھی. اب آپ تصور فرمائیے معاویہ کے دور کے اندر اہل ایمان کے سر کاٹ کر نیزوں کے اوپر پھرائے گئے تھے. 40 سے 60 ہجرا تک کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو پکے اور پاکیزہ ماننے والے تھے ان کے سر کٹے تھے, نیزوں کے اوپر لگے تھے, شہروں شہروں پھرائے گئے تھے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا آئے سید الشہداء وہ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ سید الشہداء چاہتے تھے میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا, یہ مجھے مار لیں گے, میرے سر کو ڈھیزے میں لگائیں گے اور پھر اس ڈھیزے کو لے کر شہروں شہروں گھوما کریں گے. سید الشہداء تمام باتوں سے واقف تھے, اپنے تمام اولاد کے سروں کو نیزوں کے اوپر دیکھ رہے تھے, لیکن یہاں پروردگار عالم کا ایک خاص نظام ہے وہ جو کام کر رہا تھا. مجھے کہ سید الشہداء کی قربانی کی تاثیر خدا نے دکھانی دی. اب ذرا کوفے کا منظر سوچیے, جس کے بارے میں کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ سرا کا قافلہ آ رہا ہے. میں بس ایک جملہ محترمہ بیچ میں عرض کرتا چلوں, کسی نے امام چہارم سے پوچھا مولا آپ کے نزدیک اس پورے سفر میں سب سے سخت چیز کیا تھی؟ تو مولا نے وہ مشہور جملہ ارشاد کروایا, اس کی تشریح میں ایک جملہ کہا ہے, وہ بڑا سخت جملہ ہے سروں کے حساب سے. وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا میرے چچا عباس کا سر ایک اباری سے لٹکا ہوا تھا اور اس اباری پر میری بکیاں بیٹھی ہوئی تھی. ارے بڑا عجیب منظر تھا یہ, سر عباس اس طرح لٹکا ہوا تھا اور اس کے بعد کوفہ میں خالق مطہر نے حسین کی قربانی کا نشان دکھا دیا. وہ یہ کہ وہ سر لائے جا رہے تھے, سید الشہداء کا سر ایک نیزے پر تھا, کٹے ہوئے سر میں سے آواز نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن خالق مطہر نے حسین کے سر سے کرا سے قرآن کریم کروا کے دکھا دی. اس نے کہا کہ دیکھ لو یہ حسین کا سر ہے, یہ کٹنے کے بعد بھی تلاوت قرآن کریم کرے گا. اس میں نشانی دی مجھے کہ لوگوں دیکھ لو شاید سر کو کاٹ لو گے, جسم پامال کرو گے, لیکن حسین کے ندا قرآن کے ساتھ ساتھ گونجتی رہے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زندگی بھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے جو زندان میں ہیں, بالاخص گلگت کے تانے میں جو لوگ اسیر ہیں ابھی تک, اے پاک پروردگار جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما.
اے پاک پروردگار ان تمام حوادث کے اندر جو اہل بیت کے چاہنے والے مارے جا رہے ہیں, پاک پروردگار ان تمام کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حضرت علی سید الشہداء میں مشغول ہے تو اس کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ و تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے اور مرحوم رباب خاتون بنت سید بنت محمد حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد, درود بھیجے محمد و آل محمد.